بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگر محمد و آل محمد. آل محمد و عجل فرج هم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر یہاں آنے کی فرش ادا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک ایسے دور میں ہمیں بھیجا ہے جو الحمدللہ اہل بیت عطا علیہ السلام کے ماننے والوں کی اقتدار کا دور ہے، ان کی طاقت کا دور ہے. قربانیاں بہت بڑی بڑی دی گئی ہیں، لیکن الحمدللہ عزت اور سلامتی کا دور ہے، دین کی سلامتی کا. جب پوری دنیا کے اندر مختلف ادیان اپنے آخری سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ مکتب اہل بیت اطہار اپنی جوانی کی طرف گامزن ہے. انشاءاللہ خدا اسی کے تسلسل میں ہمیں امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ اسرام شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مل کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ خدا تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ اس نے نظام کو خرابی کے لیے خلق نہیں کیا ہے، نظام کمال کے لیے خلق ہوا ہے. تو مثال کے طور پر اگر ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور اس دنیا کے اندر کچھ مسائل دیکھ رہے ہیں، کچھ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب مسائل، یہ سب پریشانیاں یہ باقی رہنے والی ہیں. اگر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ظالموں کو ختم کرے گا، مستضعفین کو ایک مقام نصیب کرے گا، وہ نرید و ان منا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، اس کا مطلب ہے دنیا اس کے بغیر اختتام پذیر نہیں ہوگی، دنیا اس اچھے انجام کو یقیناً دیکھے گی. اب یہ کہ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ترقی ہوتی ہے، یہ ترقی کیسے حاصل ہوگی، اس ترقی کا جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن کیا ہوگا، اس کے اوپر مختلف مفکرین نے جو خاص کر فلسفہ، تاریخ فلسفے کے اوپر کام کرتے ہیں، فلسفی آف ہسٹری کے اوپر، انہوں نے اس کے مختلف پیٹرنز تجویز کیے ہیں. میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو مجھے زیادہ اہم لگتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یہ قرآن کریم میں آپ نے شاید ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ایک موقع پر خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس وہ جو قوم ظلم کرنے والی تھی اس کو جڑوں سے اکھیڑ دیا گیا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو لوگوں نے، مفسرین نے اس بات کو سوال کے طور پہ اٹھایا کہ جب خدا نے کسی قوم پہ عذاب بھیجا اور اس کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اس کے بعد یہ جو آخر میں الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، یہ عذاب آیا ہے اور اس عذاب کی مناسبت سے مثلا والعاقبۃ للمتقین، یا مثلا اعوذ باللہ تعالی میں سجیسٹ کیوں کروں، یعنی انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کیوں ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہے کہ اگر یہ ظلم کرنے والے باقی رہتے، نہیں معلوم کتنے انسانوں کی ہدایت کے دروازے کو بند کر دیتے. اگر یہ ظلم کرتے اور سزا نہ پاتے، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ سوچنے لگتے کہ ظلم پر بھی زندگی گزاری جا سکتی. تو خدا تعالیٰ نے ان ظالموں کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حمد تعریفیں تمام خدا کے لیے، اور اس کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں حمد کا مطلب کیا. تو یہ خدا کا نظام ہے. اب اس کے اندر کس طریقے سے ہوتا ہے، آپ اس طریقے سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ ایک اسپائرل موومنٹ ہے، اسپائرل کی طرح. تو مثال کے طور پر جب اسپائرل میں موومنٹ ہوتی ہے اور ہر دائرہ پچھلے دائرے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو تو اس موومنٹ کے اندر ہر دائرہ پچھلے دائرے سے بڑا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کچھ وقت کے بعد دو فینومیناز آپ کے سامنے آئیں گے. ایک وہ پستی آئے گی جو پہلے نہیں آئی تھی, پھر وہ بلندی آئے گی جو پہلے نہیں آئی تھی. یہ اس طریقے سے موو کرے گا. تو مثال کے طور پر یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جیسے ایک گراف کریٹ کرتے ہیں اور اس گراف کو مثال کے طور پر اوپر کی طرف موو کرتا دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک دفعہ اس کے اندر کوئی لو ایونٹ آ گیا تو آپ اپنے آپ سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ گراف کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو گیا. نہیں, یہ گراف کا پیٹرن اسٹریٹ فارورڈ لائن اپورڈ نہیں ہے. یہ گراف کا جو پیٹرن ہے یہ اسپائرل موومنٹ کے اندر ہے. تو آپ کے پاس, اگر میں اپنے طور پہ دیکھوں تو آپ کے پاس ایک ایسا ٹائم آئے گا جس میں آپ کو یہ لگے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ پستی کبھی نہیں آئی تھی. بالکل صحیح لگے گا. لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد کوئی ایسا ٹائم آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ عظمت بھی کبھی نہیں آئی تھی. یہ بھی ہوگا آپ کے ساتھ. تو مثال کے طور پر شاید میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ, یا شاید کسی اور مجلس میں عرض کیا ہوگا کہ 19ویں صدی کے اینڈ میں کربلا پہ حملہ ہوا تھا. بہت سخت حملہ تھا. یعنی میں اپنے طور پہ یہ بات سوچتا ہوں تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ اگر میں 1860 کے قریب زندہ ہوتا, 1860 سے لے کے تقریباً 1900 تک بہت مصیبت کا دور تھا, بہت سخت دور تھا. اگر اس کی شبیہ میں 20th century کے اندر ڈھونڈوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 73 سے لے کے 79 تک بہت سخت دور تھا, ڈپریسنگ تھا. اور وہ جو 1860 والا تھا بہت ہی خطرناک تھا, کیونکہ مملکت اسلامی تباہ ہو گئی تھی. ابھی تک ہم اس سے ریکور نہیں ہو پائے. لیکن اس موقع کے اوپر تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. میں نے عرض کیا اسی دوران میں کربلا پہ حملہ ہوا تھا. تو اگر کوئی شخص اس ٹائم میں ہوتا تو وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اب اس سے نیچے کیا جانے والا ہے. اور اس کے کچھ سال کے بعد وہ سخت سانحہ پیش آیا جس کو ہم انہدام جنت البقیع تعبیر کرتے ہیں, جو ظاہر ہے کہ 20th century کے اسٹارٹ میں ہوا. تو یہ جو اسپائرل تھا یہ بہت نیچے گیا, اور 50-60 سال 70 سال گزرنے کے بعد وہ اسپائرل اوپر آنا شروع ہوا. اور آتے آتے اس وقت جس جگہ کے اوپر ہے, میں طالب علم ہونے کے ناطے گارنٹی سے آپ کو عرض کر رہا ہوں, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, غیبت کبریٰ کے زمانے میں کبھی اہل بیت کے چاہنے والے اس طاقت کے اوپر نہیں تھے جس پہ اس وقت ہیں ہم, الحمدللہ رب. اور ممکن ہے کہ یہاں پہ کچھ بیٹھے ہوں, کچھ ممکن ہے جوان یا حتیٰ بزرگ, جو یہ سوچ رہے ہوں کہ مولانا مبالغہ آرائی کر رہے ہوں گے. نہیں, آپ مجھ سے توقع نہیں کیجیے گا کہ میں اس معاملے میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں گا. یہ پروون ہے کہ میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں. صرف جب یہ اسپائرل اتنا اوپر آ گیا ہے جو ہمارے خیال میں غیبت کبریٰ میں نہیں آیا تھا, تو پھر ہمارے اندر ظہور کی امید بھی اتنی بڑھ رہی ہے. پھر وہ امید بھی اتنی بڑھ رہی ہے جو شاید کبھی ابھی تک اتنی زیادہ نہیں آئی تھی. اور ایک بات میں اس سلسلے میں اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں, جیسے کہ عرض کرتا ہوں 40 سال ہو گئے مجھے طالب علم, تقریباً 42 ایئرس. تو میں گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں ان 42 ایئرز میں شاید ہی کبھی کوئی ایونٹ ایسا ہوا ہو جس میں ہمیں یہ لگا ہو کہ ظہور کا پروجیکٹ پیچھے گیا. نہیں, ہمیشہ آگے جا رہا, ہمیشہ آگے جا رہا. اور پزلز کے وہ پیسز کے جو 30 سال پہلے 35 سال پہلے ہمیں نہیں نظر آ رہے تھے, اس وقت بالکل واضح فٹ ہوئے ہوئے, بالکل واضح فٹ. یعنی اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا وہ جو ظہور کی تصویر ہے اس میں کون سا میجر پیس ہے جو مسنگ ہے, میں, میرا خیال ہے اب کوئی میجر پیس مسنگ نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے سارے فیکٹرز ایلیمنٹس وہیں پہ سیٹل ہو گئے ہیں جہاں پہ انہیں ہونا چاہیے. اور میں اس خاطر ذاتی طور پہ معتقد ہوں کہ اگر یہ وقت ایسا ہوا جس میں ظہور نہ ہوا, نعوذ باللہ تعالی, صد نعوذ باللہ تعالی, اگر ایسا ہوا, مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوبارہ اس کو بکھرتے دیکھیں اور دوبارہ اتنا اچھا پزل فٹ ہو, یہ کوئی 100 سال سے کم کی بات ہوگی. اگر اب بھی نہیں ہو رہا ہے, میرا نہیں لگتا, پھر مجھے نہیں لگتا پھر 30-40 سال کی بات ہوگی. نہیں پھر بہت آگے کی بات ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس ایج میں انٹر کہیں نہ کہیں ہو چکے ہیں. اب یہ کہ یہ معاملہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ وقت طے کرنے والے بھی جھوٹے ہیں اور کوئی بھی اس معاملے کے اندر کوئی بھی قطعی رائے نہیں دے سکتا ہے. جو زیادہ سے زیادہ رائے دینے کا امکان تھا وہ یہی لائن تھی جن کو میں نے استعمال کیا, وہ یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم اس ایج کے اندر انٹر ہو چکے ہیں. اور میں نے عرض کیا اس وقت ساری چیزیں اپنے بالکل صحیح مقام کے اوپر رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس سلسلے میں بس ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. جو پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید پہلے جب ہم 40 سال پہلے 30 سال پہلے پڑھتے تھے ظہور کے موقع پر انتظار کرنا سخت ہوگا اور بہت سارے لوگ اس میں شکست کھا جائیں گے, بہت سارے لوگ جو ظہور کے لیے کہہ رہے ہوں گے وہ بعد میں منع کریں گے کہ شاید نہیں ہونا ہے. بوتل لے لو, بوتل لے لو, بوتل حد سے لے لو, نہیں ٹک ٹک کرتی رہے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. میں اپنی جوانی کا بڑا حصہ ٹیچنگ میں گزارا اور ٹیچنگ میں پن ڈراپ سائلنس کی مجھے اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں جیسے میں ٹیچر ہونے کے ناطے کرتا تھا میں کر دوں اپنا کام. الحمدللہ میرے کچھ اسٹوڈنٹ مجھے ابھی تک ملتے رہتے ہیں اور بار ان میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت آدمی تھے, تو میں مانتا ہوں کہ میں کرتا تھا اور کبھی کبھی میرے اندر وہ جذبہ پھر یہاں پہ بھی آ جاتا ہے تو میں کر بیٹھتا ہوں.
صلوات پر محمد و آل محمد.
کچھ ہو رہا ہے. صلی اللہ علی محمد محمد واجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله اكبر يا رسول الله يا علي. یہ مجھے احساس تھا شروع سے کہ اس میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے, میرا خود دماغ اس میں اس کی الجھن میں مسلسل لگا ہوا تھا لیکن میں اپنے طور پہ جو ٹرائی کر سکتا تھا میں نے کیا تھا. یہ الحمد للہ انہوں نے مشکل کو حل کر دیا الحمد للہ. اور میں اپنے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ اگر مجھے اس لو مائک کے ساتھ مصائب پڑھنے پڑے پھر کیا ہوگا, یہ الحمد للہ انہوں نے پہلے سے اس کو ڈیل کر لیا اور مشکل حل ہو گئی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی محمد واجل فرج. تو میں ہم لوگ روایتوں میں پڑھتے تھے کہ انتظار کے موقع انتظار کا انتظار کرنا سخت کام ہوگا اور ہم یہ روایتوں میں پڑھتے ہیں ابھی بھی ہیں ظاہر وہ سب ہیں روایتیں. اگر آپ کو کوئی اچھی کتاب اردو میں اس سلسلے میں مستند پڑھنی ہو تو جمال منتظر کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے, مستند ہے, آیت اللہ صافی گل پیگانی کی تحقیق کی ہوئی کتاب ہے. اس میں صرف روایتیں ہیں, انتہائی مستند روایتیں ہیں, شاید ہی اس میں کوئی ضعیف روایت ہو تو بہت اچھی کتاب ہے. کتاب کا تذکرہ ہوا تو دو تین کتابیں باہر رکھی ہوئی ہیں, ایک کتاب تفسیر سورہ حمد ہے رہبر معظم کی, شہید رہبر معظم کی. میرے نہیں خیال اس سے پہلے اردو زبان میں رہبر کی کسی تفسیر کو اس طرح سے پرنٹ کیا گیا ہو, تو یہ کچھ اچھے لوگوں نے کام کر کے تحقیق کر کے اس کو پرنٹ کیا, اس کو دیکھیے گا. ایک بچوں کے لیے کتاب ہے جس میں امام شفیع کو اس لحاظ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کیونکہ ہمارا موضوع تھا کہ عاشور سے ظہور تک اسلامی معاشرے کا تکاملی سفر. تو یہ جو تکاملی سفر ہوتا ہے یہ اسٹریٹ لائن میں نہیں ہوتا ہے, یہ مسلسل نیچے جاتا ہے پھر اوپر آتا ہے, اور جب یہ نیچے جاتا ہے تو ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ گھبرائے تو نہیں ہیں اس معاملے میں, اب کیا ہوگا. تو مجھے ایک صاحب نے وہ دن سنایا جب صدام کی فوج کربلا میں داخل ہوئی تھی. تو اس نے بندے خدا نے کہا کہ یقین مانو ہم سب کو پتا تھا ہم سب نے مرنا ہے, ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں تھی, ٹھیک ہے ہم نے چوز کیا تھا یہ کہ ہم نے مرنا ہے. ہم سب ایک دوسرے سے آخر میں آتے آتے یہ ڈسکس نہیں کر رہے تھے کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے, کہنے کا ہم بھول گئے تھے, ہمیں معلوم تھا ہم نہیں کر سکتے. ہم سب ایک دوسرے کو صرف ایک بات یاد دلا رہے تھے, کربلا کو اس طریقے سے دشمن کے ہاتھوں جاتے دیکھ کر ایمان نہ کھو دینا, ایمان بچا کے رکھنا. جن کے روزے پہ دشمن اس وقت داخل ہوا ہے, ایک دفعہ دشمن ان کے خیموں میں بھی آیا تھا, آیا تھا, لیکن نام باقی رہا تھا. یہ تو دشمن روزوں میں داخل ہو رہا ہے نا, نام باقی رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو صرف اس کا تذکر دیتے تھے, اس سے مت گھبرانا کہ کچھ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, یہ زندہ رہے گا. ہم مر جائیں گے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, باقی زندہ رہیں گے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, الحمدللہ ابھی تو ہم طاقت کے زمانے میں, دشمن ذلیل ہو رہا ہے ہمارے, آپ کے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے ہاتھوں. یہ جس طریقے سے مذاکروں میں ذلیل ہوئے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے, فخر ہوتا ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کیا طاقت ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ایک اس کونے میں ہے اور اہل بیت کا ایک اور چاہنے والا اس کونے میں ہے, اور وہ دنیا کی ظالم کو گردن سے پکڑ کے کہتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ہاں الحمدللہ, یہ طاقت ہے الحمدللہ. آپ 40 سال پہلے اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے, 40 سال پہلے کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی طاقت نصیب ہو جائے گی, الحمدللہ رب العالمین. تو اگر کوئی سانحہ پیش آتا ہے گھبراؤ نہیں, اس سے بڑھ کر بھی گزرے ہیں الحمدللہ. یہ اہل بیت کا نام ہے اس کے, خدا نے وعدے کیے ہوئے. تو بہت امپورٹنٹ کیا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنی تیاری کو پورا رکھنا. خدا عنہ تعالیٰ ان شاء اللہ قبول فرمائے گا. مجھے آج ایک بہت اہم موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, وہ اس تکاملی سفر میں عقیدے کی طاقت کا کردار ہے. اس کے اوپر چند جملات عرض کروں گا, اور میرے چند جملات تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں, بہت کم نہیں ہوتے, تو اس خاطر تھوڑا سا تحمل دکھائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرد. کل عرض ہوا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ اسباب کے اوپر بنی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے پہلے زمانے میں جب ہم لوگ اردو زبان کی جو کلاسز ہوتی تھیں اسکولز وغیرہ کے اندر, اس میں ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے اوپر ایک لائن لکھی ہوتی تھی, وہ سب بچوں نے نیچے کاپی کرنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس کا اپنا ایک کردار تھا انسان کے دماغ کو بنانے میں, جو اب مس ہو گیا ہے, اب سارا ڈیجیٹل ہو گیا. تو اوپر معمولاً جو لائنیں لکھی ہوتی تھیں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں, بہت اچھی ہوتی تھیں. ان میں سے ایک لائن تھی, جیسی کرنی, یہ جو اس زمانے کے پڑھے ہوئے ان کو یاد ہے کہ مثلاً یہ لکھا ہوتا تھا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جو بو گے وہی کاٹو. ہاں صحیح, یہ نظام ہے. اب یہ جو جیسی کرنی ویسی بھرنی, جو بو گے وہ کاٹو گے, اس میں عقیدہ سب سے اہم ہے. آپ یہ تصور نہیں کیجیے گا کہ کوئی قوم غلط عقیدے پر ہوگی اچھے نتیجے دے گی, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے اس طریقے سے. اور بہت عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک دفعہ میں ایک ملک میں تھا, وہاں پر ایک گیدرنگ تھی جس کے اندر مختلف فیتھ کے لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے, اور اس میں مثلا مسلم, شیعہ اور کرسچنز اور جوڈائزم کے ماننے والے بھی تھے. تو وہ لوگ اپنے اپنے ریچولز بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہماری مذہبی زندگی میں ریچولز کیا ہیں. تو انہوں نے ریچولز کو بتایا, تو ان میں جو قوم یہود سے تھے تھیں خاتون, وہ انہوں نے بتایا. تو ان سے کسی نے سوال کیا, آڈینس تینوں فیتھ کا تھا, تینوں فیتھ کے آڈینس موجود تھے, اور سوال کا ایک سیشن آتا تھا تو آپ سوال کر سکتے تھے, ظاہر کرٹیسائز نہیں کرنا ہوتا تھا, صرف سوال پوچھنا ہوتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی جو جوئش لائف ہوتی ہے اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, اس میں کس طریقے سے ہوتا ہے, بہت تفصیل سے. تو وہاں بھی کسی شخص نے یہ سوال کیا, میں یہ جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اس نے سوال کیا کہ کیا جوئش لائف کے لیے گاڈ پہ بلیف ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. یہ عجیب بات ہے, یعنی کیا میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کہے کہ ہمیں اچھی مسلمان زندگی گزارنی ہے, کیا خدا پہ یقین ضروری ہے؟ انہوں نے میرے سامنے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم پھر بھی جوئش لائف دے سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ لائف عقیدے سے ڈسکنیکٹڈ ہے, یہ ایک کلچرل پیٹرن ہے صرف. ہم اسلام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی مثلا مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے جو بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھے اس کے اخلاقیات ہیں, ٹھیک ہے, وہ خدا کو نہیں مانتا ہے لیکن انسان بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے, ٹھیک ہے, میں آپ سے کہوں گا نہیں, بہت مشکل ہے. کیوں؟ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ٹیسٹ میں اس کی ریالٹی کھلے گی، کبھی نہ کبھی. اچھا یہ جملے کب سے کہے جا رہے ہیں سمجھ لیں، جمال الدین افغانی کے زمانے سے. جمال الدین افغانی کے زمانے سے جمال الدین افغانی ایک رسالہ نکالتے تھے، اس میں کہیں انہوں نے جملہ لکھا تھا کہ یورپ میں اسلام نہیں ہے، مسلمان ہیں. مسلمان ہیں یعنی جو کردار مسلمانوں سے چاہیے تھا وہ ہے لیکن اسلام نہیں ہے. اچھا یہ کب ہوتا رہے گا؟ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوا. انہی کو اپنے اس فیر سے نکال کر ایک اور جگہ بھیجیں، پھر دیکھیں وحشی کے کون ہوتا ہے، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. جمال الدین افغانی نے یہ بات آلموسٹ 19 سینچری کے اینڈ میں کہی تھی، اراؤنڈ 1890 اور اس طرح کی. اس کے بعد دو جنگیں عظیم ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک کے اندر 8 کروڑ انسان مرے ہیں. یہ کس نے مارے؟ یہ مسلمان نے مارے؟ ایشینز نے مارے؟ نہیں، انہی لوگوں نے مارے جو اس وقت کی دنیا کے دی موسٹ سویلائزڈ لوگ تھے، دی موسٹ ایجوکیٹڈ لوگ تھے، دی موسٹ ریسورسفل لوگ تھے، ان لوگوں نے مارے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ باتیں کہاں گئیں کہ مسلمان ہے اسلام نہیں ہے؟ وہ ایک ظاہر تھا، اس بیریئر کو توڑنے کی دیر ہے، پھر کچھ اور نظر آتا ہے. اس سے مجھے کیا سیکھنا ہے؟ دوسروں کو ڈیسائڈ تو کروں گا لیکن پہلے مجھے اپنے اندر ایک بات سیکھنی ہے. اگر میرا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تو پھر مجھے صرف ٹائم کا انتظار کرنا ہے جب میرا بیریئر ٹوٹے گا، مجھے عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا. اور جیسے کل یہ بات ہوئی تھی، ہم نے مختلف انداز میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھئی اگر حضرت آدم کے بیٹے نے خدائی حکم کا انکار کیا تو اسے کوے سے زیادہ پست ہونا پڑا. عاجز تو مثل ھذا الغراب، کیا میں اتنا عاجز ہو گیا اس کوے کی طرح بھی نہیں دفنا سکتا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، خدا نے متعال فرماتا ہے جو میرے ذکر سے دور ہوگا اس کی زندگی سخت ہوگی، اس کی زندگی سخت ہوگی. اور جو مشکل ایک مجھے سمجھ میں آتی ہے، بہت بہت عجیب مشکل سمجھ میں آتی ہے، ہم نے اپنے پیدائشی مسلمان ہونے کو اپنے عقائد کے لیے کافی سمجھ لیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں لہذا مجھے عقائد کے اوپر مزید کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالی. آپ قطعاً اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آپ پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ نسلاً محترم کسی نسل سے الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کو عقائد پہ کام کرنا پڑے گا. کیوں؟ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا یہ کمزوری کبھی نہ کبھی سامنے آ جائے گی. اور وہ جو سامنے آتی ہے کمزوری، وہ ایک جگہ نہیں آتی، پھر وہ ایک اپنا اسپائرل ہے اور اسپائرل گھسیٹتا ہوا کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اس کو تطبیق کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں کئی جگہ ایسا ہے کہ خدا نے متعال یہ فرماتا ہے کہ ان کفار سے پوچھو کی زمین و آسمان کو خلق کس نے کیا، تو وہ کہیں گے اللہ. یہ قرآن کریم میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لب لبا. اس کا مطلب کفار مکہ خدا کے ہونے کے منکر نہیں تھے، وہ کہیں اور غلطی کر رہے تھے. اصل کفار مکہ گزشتہ اقوام، ان کی سب سے بڑی غلطی دو عقیدوں کے اندر تھی. یہ اور غلطیاں تھیں ان کی جو بڑی غلطی تھی. اور قرآن کریم میں میں تقریباً سکون سے کہوں گا کہ شاید آدھے کا قریب قرآن کریم اس کو ڈیل کر رہا ہے، آدھے کے قریب قرآن کریم اس موضوع کو ڈیل کر رہا ہے. کفار مکہ کی غلطی، ان کی خامی، ان کے عقیدے میں یہ نہیں تھی کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، مانتے تھے. دو جگہ مشکل تھی، آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے. وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. وہ کافر اپنے ہاتھ میں کسی مردہ کی ہڈیوں کا چورا لیتا ہے، اسے پھونک مار کے ہوا میں اڑاتا ہے اور کہتا ہے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس بوسیدہ چورے کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. دوسری بات جس کے اوپر قومیں پھنسی تھیں اور کفار مکہ بھی پھنسے وہ یہ کہ تم پہ وحی کیسے ہو گئی؟ نبوت کا عقیدہ. بس اصل مشکل ان لوگوں کی کیا ہے؟ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کو نبوت پہ یقین نہیں ہے. اب جب کہ یہ اس مشکل میں ہیں، اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں. جب کہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں، خدا نے مدار پوچھتا ہے ان سے، پوچھو کس نے خلق کیا؟ کہیں گے اللہ نے خلق کیا. ایک وہ، اب کیا ہے جب آخرت کو نہیں مان رہے اور نبی کو نہیں مان رہے. نبی کو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو صالح قیادت ہے یہ اس کو نہیں مان رہے. صحیح ہے؟ تو انہوں نے آخرت کا چیپٹر ختم کر دیا اور نبوت کا چیپٹر ختم کیا. اب اس کے کانسیکوینسز لینے پڑیں گے. کیوں؟ ہم لوگوں کا جو ذہن ہے، جو ہماری خلقت ہے، وہ ویکیوم نہیں سنبھال سکتی. یہ ویکیوم نہیں سنبھالے گی. اگر آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے، اب کچھ اور آئے گا. اگر آپ اللہ کی بھیجی ہوئی صالح قیادت کو تسلیم نہیں کر رہے، اب کچھ اور آئے گا. وہ کیا آیا؟ اس کا بھی ایک پیٹرن ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ بقول کسی مفکر کے کہ ہم لوگ عصر جدید کی جاہلیت میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم عصر جدید کی جاہلیت میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی ہم اس بت پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں جو شاید کفار مکہ سے زیادہ بری ہے. یہ وہ تکاملی سفر ہے جو طے ہونا ہے. تکاملی سفر سے میزائل انڈسٹری نہیں ہے. تکاملی سفر یہ ہے، یہ جو عقیدے کی کمزوری ہے اس کو دور ہونا ہے. اب یہ عقیدے کی جو کمزوری تھی، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے تو کیا ہوا؟ نبوت کو نہیں مانتے تھے تو کیا ہوا؟ صالح قیادت نہیں لی تو کیا ہوا؟ اس کو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد.
اگر کوئی آخرت کو نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے جو سامنے ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدهر. جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدهر، زمانہ ہے جو مار رہا ہے اور جی رہا ہے. بس یہ قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے ان دہریوں کی زبان سے. اس سے وہ جو ایتھیزم کو دہریہ کہنے کا مطلب ہے وہ یہاں سے نکلا تھا. وما یہلکنا الا الدهر، تو یہاں سے وہ عقیدہ نکلا کہ دہریت ہے یہ ایتھیزم. اچھا، اب اگر کوئی آخرت کو نہیں مانتا، اس سائڈ آف دنیا کو نہیں مانتا جو نان مٹیریل ہے، صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی آنر نان مٹیریل ورلڈ کے اندر نہیں ہوگا. تو اس کا آنر کہاں پہ ہوگا؟ اس دنیا میں. اچھا، اگر یہ آخرت کو مانتا ہوتا تو ایک ثواب کو بھی مانتا، ایک خدا کی جزا کو بھی مانتا، ایک خدا کی قرب کو بھی مانتا. اب یہ آخرت کو نہیں مانتا. اب یہ کیا مانتا ہے؟ یہ مانتا ہے کہ جو بھی عزت ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہے، جو بھی طاقت ہے اسی دنیا کے اندر ہے، جو بھی خوبصورتی ہے اسی دنیا کے اندر ہے. اور اس دنیا میں جو طاقت ہے اور خوبصورتی ہے اور آرام ہے، وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ پیسے کی بنیاد. خواہ نہ خواہ جو آخرت کو نہیں مانے گا وہ مادہ پرست بنے گا، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں آئے گا. جو خدا کو نہیں مانے گا میٹیریلسٹ ہوگا، میٹیریلزم کے اندر جائے گا، مادہ پرستی پہ جائے گا. اور مادہ پرستی کے نتیجے میں زر پرستی پر، دولت کی عبادت کے اوپر آ جائے گا، دولت کی پرستش کے اوپر آ جائے گا. کیا اسپائرل یہاں رک جائے گا؟ نہیں. اب یہ اپنی عزت کے لیے جو اس کے نزدیک دولت میں ہے، اپنی کامیابی کے لیے جو اس کے نزدیک دولت اور دنیا کے اندر ہے، کیا دوسروں کے لیے کوئی قربانی دے گا؟ کیوں دے؟ بھئی اگر میں آخرت مانتا ہوں اور خدا مجھ سے کہتا ہے جان دے دو، تو مجھے پتا ہے کہ آخرت ہے، وہاں مجھے ریوارڈ مل جائے گا. جب دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو میں جان کیوں دوں؟ میں قربانی کیوں دوں؟ اصل میں اپنی لگژری کو کیوں قربان کروں؟ دوسرے مرتے ہیں مرے, میں نے تو ٹھیکہ نہیں لیا اس کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مادہ پرستی آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب خود غرضی بھی آئے گی, خود غرضی بھی آئے گی. اب مجھے ایک اور سوال پوچھنا ہے, فیملی بچ جائے گی؟ نہیں, فیملی خود غرضی کے ساتھ نہیں بچتی, فیملی کولیپس کرتی ہے. اب یہ جو انسان ہیں, جب یہ اپنی کمزوری میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ خودکشی کریں گے. اس کا مطلب خودکشی کا ریٹ بھی بڑھے گا. یہ جو انسان ہیں, جب ان کو طاقت ملے گی تو کیا کریں گے؟ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اس کا مطلب یہ طغیان کریں گے, ظلم کریں گے. یہ مادہ پرستی کا اسپائرل ہے. یہ ہوگا جب بھی آپ اپنے اندر عقیدے میں نعوذ باللہ تعالی آخرت پہ کمی دیکھیں گے, خود بخود اپنے آپ کو مادہ پرستی کے نزدیک پائیں گے. خود بخود ہوگا یہ. اچھا, وہ جو انہوں نے نبوت کو نہیں مانا تھا تو صالح قیادت کا انکار کیا تھا, اب کیا ہوگا؟ ایک طرف سے آخرت کا انکار, ایک طرف سے صالح قیادت کا انکار. ہاں, اب ایک ریسیپی تیار ہوئی ہے ایک ذلیل قوم کے بننے کے لیے. اب ایک ذلیل قوم بننے کے لیے سب تیار ہو گیا ہے. فاستخف قومه فاطاعوه. اب یہ قوم ذلیل ہوگی. کیوں؟ اس کے سامنے وہ کھڑا ہوگا فرعون, جو کہتا تھا تجری من تحتی انہار, وہ جو تم لوگ جنتوں میں سوچتے تھے نا کہ نہریں جاری ہوں گی, میرے تو نیچے سے نہریں جاری میری ہیں. وہ نیل کی موومنٹ کو اپنے لیے کہتا تھا, یہ دریائے نیل اوپر نیچے جد و مظر کرتا ہے, یہ میں کر رہا ہوں. خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, خدائی کا دعویٰ کیا, باقی سب کو کہا کہ اگر یہ نبی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, اگر یہ نبی ہے اس کے پاس سونے کا ڈھیر کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس لاؤ لشکر کیوں نہیں ہے؟ سارے معیار کیا ہیں؟ میٹیریل. سارے معیار وہی ہیں. رک جائے گا یہاں معاملہ؟ نہیں, ابھی نہیں رکے گا. صالح قیادت انکار ہو گئی, آخرت انکار ہو گئی, مادہ پرستی آ گئی, ایک آدمی کھڑا ہو گیا, وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, اگلا قدم کیا لے گا؟ اگلا قدم لے گا, ان کو بتوں کے سامنے جھکائے گا. ایک بت کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ یہ تمہارا خدا ہے. سامنے والے مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اگر وہ سونے کا ہوا تو ان کا بابا بھی مانے گا. کیسے؟ جیسے سامری نے بنایا اور انہوں نے مان لیا. سونے کا تھا, بنی اسرائیل سونے کی محبت میں مر رہی تھی, اتنا مر رہی تھی. ابھی دریا سے نکلے ہیں, اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آئے, سامنے قوم کے سامنے پہنچے جن کے بت سونے کے تھے. سونے کی محبت ایسی اچھل کے منہ میں آئی, جو میں نے کہا تھا بے اختیار آتی ہے, پہلے چند دن پہلے عرض کیا تھا, ایک دم سے آئی. اور اس نے انبیاء سے کہا, اپنے نبی سے کہا, اے حضرت موسیٰ, ہمارے لیے بھی ایسے ہی خدا بنا دو. اچھا, اس خدا میں کیا خاصیت ہے؟ وہ پچھلا خدا وہ تھا جس نے فرعون کو غرق کیا تھا. اے موسیٰ, سونے کا ہونا تو بڑی بات ہوتی ہے. یہ سونے کی محبت ہے جو اپنا یہ اثر دکھاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ کی, یہ سب باطل ہے, کہاں تم اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو, یہ سب کیا. اب ایک کوہ طور پہ گئے نہیں تھے کہ سونے کی محبت گل کھلا گئی. سامری کے بچڑے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے. مادہ پرستی, بت سونے کی محبت کہاں پر لے آئی؟ بت پرستی پہ. ختم ہو گیا معاملہ؟ نہیں, اب بت کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے, بت کے نام پہ مطالبے کرے گا. اب آ گئی غلامی, اب آ گئی غلامی. اب یہ غلامی میں مبتلا ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ آخرت کے انکار سے. تو اب بت پرستی آئی, بت پرستی کے پیچھے غلامی آئی, اس نے اس کو ذلیل کرنا بھی شروع کر دیا, اور جتنا اس کے پاس ریسورسز تھے ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا. وہ کیوں گھسیٹتا ہے؟ اپنی طاقت کو بڑھاتا ہے, اپنی خدائی, مصنوعی خدائی کو بڑھاتا ہے, اپنی مصنوعی خدائی کو بڑھاتا ہے پیسے کے ذریعے سے. یہ چلتا رہتا ہے اور یہ بت پرستی آتی رہتی ہے, یہ غلامی بڑھتی رہتی ہے, ان کے سارے شرف ختم ہو جاتے ہیں. اور یستحیی نساءہم یذبحوا ابناءہم یستحیی نساءهم، یہ سب آتا ہے. اب ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اسی ذلت کو قبول کر کے جیتے رہے، یا ایک موقع کے اوپر اپنے نبی سے پوچھیں، نبی توبہ کیسے ہونی ہے، توبہ کیسے ہونی ہے. تو نبی کیا فرماتے ہیں، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، جنہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی ان کی گردنیں قلم کریں گے جنہوں نے بت پرستی کی تھی، یہ سزا ہوگی. ہاں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر خدا تم سے کہے کہ شمشیر چلاؤ تو چلا لو، اس میں تمہارے لیے عزت ہے، نہیں چلاؤ گے بے عزتی چلے گی پھر. یہ قانون خدا ہے، جب یہ ہوگا پھر عزت ریسٹور ہوگی. اب آپ اس سے، آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں مولانا اس میں آپ نے ہمیں کیوں سنایا کہ ہم بت پرست ہیں؟ چونکہ میں نے چند دن پہلے کہیں پہ یہ بات کہی کہ بھائی دیکھو اس ملکوں کے اندر دین چھوڑنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ مولانا کیا آپ ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں ہم کافر ہو گئے کیا؟ ہمیں یہ کہا تو میں کہوں گا نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آخرت کا انکار تھا، ایک مادہ پرستی آئی تھی، اس مادہ پرستی کے بعد بت پرستی آئی تھی اور فکری غلامی آئی تھی اور اس کے بعد ذلت کی زندگی آئی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، دونوں ہاتھ جوڑ کر، میں مولوی ہوں اور میں اپنی مجلس پڑھنے کی جگہ یہ سوچ کے کروں کہ پیسہ کہاں زیادہ ملے گا، صحیح ہے؟ یہ مادہ پرستی نہیں ہے، مادہ پرستی ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے اندر ایک بت چھپا ہوا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، میں بت پرستی کر رہا ہوں، میں بت پرستی کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ آپ خوش ہو گئے ہوں گے مولوی نے اپنی برائی کر لی. اب میں ایک بات کہتا ہوں، آپ نے زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا صرف اس بنیاد پہ کہ پیسہ کہاں زیادہ ہے. میں کرتا تو غلط تھا، اور مادہ پرستی تھی اور بت پرستی تھی، اور یہ جو آپ کر بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ اب کیوں برا لگتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں؟ جب میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں تو آپ کو صحیح لگ رہا تھا، اور اگر میں یہی بات آپ کے لیے کہہ رہا ہوں تو وہ غلط ہو جائے. وہ کیوں غلط ہو جائے؟ کچھ صحیح ہے، غلط ہی کی ہے. اس کے نتیجے میں ایک بت پرستی آ رہی ہے، مادہ پرستی پھیل رہی ہے، کلچر ختم ہو رہا ہے، فیملیز ٹوٹ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے. اب اس کو کتنا چھپانا ہے؟ اب کوئی یہ کہے مولانا ہم اس جگہ پہ آ گئے، نہ واپس جا سکتے ہیں، یہاں ٹک سکتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، پہلے تو یہ طے کر لو کہ تم نے صحیح کرنا ہے، پہلے تو طے کر لو کہ میں نے صحیح کرنا ہے. جب بھی آپ نے یہ کرنا ہے، قربانی دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ ابھی پیچھے کسی سنت کے اندر کسی قوم نے اپنی فنڈامنٹل خرابی کی اصلاح بغیر قربانی کے نہیں کی ہے. آپ اور میں کہاں سے کر لیں گے؟ کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑے گی. آپ کہیں گے مولانا کوئرو پاکستان چلے جائیں، مت آنا، تمہارا آنا وہاں اور نقصان دے گا، مجھے معلوم ہے، یہیں رہو، مت آؤ، یہیں رہو. صرف ایک بات ہے معذرت کے ساتھ، اب جس کو احترام دو اپنے آپ سے پوچھ لینا یہ احترام میں کیوں دے رہا ہوں، اس احترام کی بنیاد کیا ہے. مثلاً ٹائم ختم ہونے کی طرف ہے، آپ پاکستان جائیں گے، صحیح ہے؟ کچھ لوگ آپ کو اور آپ کے بچوں کو صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک اور زبان بول رہے ہیں احترام دیں گے، اور آپ اس احترام کو لے کے خوش ہوں گے. یہ مادہ پرستی نہیں ہے؟ ہے، اور اس پہ آپ خوش ہوں گے. اور بہت سارے لوگ تو اپنے لگیج کے ٹیگ بھی نہیں کھولتے کہ پتہ چلے ہم آئے کہاں سے ہیں. یہ جو نمائش ہے یہ مادہ پرستی نہیں ہے؟ چند سال پہلے میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، کینیڈا میں تھا، تو وہاں پہ ایک بندہ خدا بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ کراچی کی برائیاں کیے جا رہا تھا، برائیاں کیے جا رہا تھا. میں اس معاملے میں بہت عجیب ہوں، اب آپ مجھ پہ سرزنش کرنا بسم اللہ کرتے رہو. میں اس سے، میں ایک اور جگہ پر، میرے سامنے برائیاں کیے جا رہے تھے، برائیاں کیے جا رہے تھے. میں کراچی کا نیشنلسٹ نہیں ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میرے نانا دادا دونوں راولپنڈی میں رہتے تھے, تو میں کوئی نیشنلسٹ نہیں ہوں کراچی کا. لیکن مجھے ایک بات پتا ہے, وہ یہ کہ میں جس جگہ میں رہتا ہوں میں اس کے احسان کو قبول کیے بغیر نہیں رہوں گا. اس نے مجھے پالا ہے, ٹھیک ہے, جیسا بھی ہے, ٹھیک ہے, میں جیسا بھی بناؤں, لیکن بہرحال اس نے ہمیں ایک جگہ دی ہے. تو اس نے بہت برائیاں کی, ایک اور واقعے کے اندر کافی برائیاں کی اور کہا یہ ہے وہ ہے. میں نے اس سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو تم جو بات کہہ رہے ہو نا صحیح کہہ رہے ہو, ہے ایسا, اس وقت بہت خرابی تھی. میں کہا تم نے بات کہنے صحیح ہے, معذرت کے ساتھ کہ میرا ایک اندر کا ایک ایموشن ہے. میں کہا تمہاری بات صحیح ہے, میں مانتا ہوں خراب ہے, لیکن تم بالکل ایسے ہی کر رہے ہو جیسے کسی کے سامنے کوئی اس کی ماں کی برائی کرے. ٹھیک ہے, تمہاری بات صحیح ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ میری جگہ ہے, اس نے مجھے پالا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کی بے احترامی تمہیں میں مجبور ہوں قبول کروں, چونکہ جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے. لیکن ذرا سا خیال کرنا, میرا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, میرا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, خدا نے مجھے حادثے میں کسی راستے میں مار دیا یا کسی وزٹ پہ کہیں مار دیا تو ایک علیحدہ معاملہ, لیکن میں اپنے ملک میں یا اہل بیت کے ملکوں میں مرنا چاہتا ہوں قطعاً, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں میرے لیے, صحیح, میں وہاں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک وہ واقعہ ہوا تھا. پھر یہ چند سال پہلے میں کینیڈا میں تھا, وہ ایک آدمی نے میرے سامنے اس طرح بولنا شروع کیا. پھر اس نے ایک جملہ کہا, کہنے کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, معمولا ہمارے سامنے کہتے ہیں ہمارے ہاں, ہمارے یہاں کا مطلب کیا ہے, یہ, یعنی یہ یہاں کے ہیں ہم وہاں کے ہیں. تو اس نے بھی یہی کیا, کہنے کا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اور ہم پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو تعجب ہے, خود اس کی عمر 24-25 سال ہوگی, اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے وہاں لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اب مزے کی بات سننا, اس کو آئے ہوئے صرف 3 سال ہوئے ہیں, ابھی صرف 3 سال, کیا ہو رہا ہے, اتنی غلامی, تمہیں اس جگہ نے پالا ہے, تمہیں اس قابل بنایا کہ تم کہیں جا سکو, اور اس کے بعد تم اس کو اون کرنے کو بھی تیار نہیں ہو, اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاں زندگی کیسے ہوا, 3 سال پہلے تم کہاں زندگی گزار رہے تھے. یہ پاگل پناہ ہے, یہ غلامی ہے, اور ایک معنی میں بت پرستی ہے. فرعون بت پرستی کرواتا تھا, اپنی پرستش کرواتا تھا, اور اس کے بعد کیا کہتا تھا, کہتا تھا کہ تم ما علمت لکم من الہ غیری, میں جتنا ڈھونڈتا ہوں تمہارا خدا اپنے سوا کسی کو نہیں دیکھتا, یعنی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے خدا طے کرو, میں طے کروں گا. ٹھیک رہ جائے گی, الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس حق کی ایک طاقت ہے, ہم میں سے کچھ لوگ کٹیں گے وہ کچھ لوگ مریں گے, اور یہ طاقت باقی رہے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ لوگ ہیں جنہیں موت آ جائے گی, اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی موت کا انتظار کریں گے. ہاں, تو الحمدللہ رب العالمین, میدان چلے گا, میدان چلے گا, اور خدا انشاءاللہ اس کمزوری سے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوئے ہوئے ہیں, خدا اس طاقت تک لے کر آئے گا, جیسے کہ اس خطے کے اندر لا چکا ہے, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سب نصیب ہوگا انشاءاللہ. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو جو لب لباب آج کا تھا, اور کل انشاءاللہ میں اس کو ایک اور انداز میں آپ کی خدمت میں ایک اور پہلو کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ غلط عقیدہ, عقیدے کی کمزوری, آخرت اور نبوت. اور اس کو بھی میں عرض کروں گا کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا آخرت, نہیں مانتا نبوت, اور ایک دفعہ مانتا ہے, لیکن کمزوری اتنی ہوتی ہے جتنی نہ ماننے والے کے اندر ہوتی ہے. اس کو میں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا ایک اسپائرل ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے, آپ کاز اور افیکٹ کو ایک ریلیشن شپ میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ آپ ہیٹ دیکھتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں فائر دیکھتے ہیں, کہ کسی نہ ہیٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائر ہے, اور اگر کوئی نہ کوئی فائر ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہیٹ ہوگی. تو اگر ایک سوسائٹی کے اندر آپ بری طریقے سے مادہ پرستی پھیلتا ہوا دیکھ لیں, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہاں کہیں نہ کہیں بت پرستی ہو رہی ہے. یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے, یہ چینج نہیں ہوتے. تو آپ کہیں گے نہیں زبان پہ کوئی بت پرستی نہیں لا رہا, تو کیا ہوا, آخر پہ بالکل لے جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک فرمایا, ایک فرمان نبی کا, بہت عجیب فرمان آپ نے سنا ہوگا, بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پہ تھے اور ان کا ایک بچڑا تھا جس کے سامنے انہوں نے سر جھکا لیا تھا, عربی میں اس کو کہتے ہیں ایجل. اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم کا بھی ایک ایجل ہے, میری قوم کا بھی ایک ایجل ہے. اصحاب نے پوچھا ہم ایجل نہیں دیکھ رہے تو ہماری قوم کا ایجل کون سا ہے؟ فرمایا درہم و دینار, یہ ان کا ایجل ہے. اچھا وہ جو ایجل والے تھے, بچھڑے والے تھے, انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس کا مطلب ہے یہ درہم و دینار کی عبادت میں مبتلا ہے. زبان سے مانیں گے نہیں, عمل سے نظر آئے گا, عمل سے نظر آئے گا. اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ یہ ہوتا ہے جب کسی قوم کے اندر یہ مشکل آ جاتی ہے تو اس کے صالحین کو قربان ہونا ہوتا ہے, اس کے صالحین قربان ہوتا ہے. یہ جو عراق کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کے پیچھے شہید صدر جیسوں کا خون ہے. آیت اللہ شہید محمد باقر صدر کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ سید یہ قوم تبدیل نہیں ہوگی, آپ شہید ہو جائیں گے, یہ قوم تبدیل نہیں ہوگی. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے. پھر انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی کو میرے جد امجد کی طرح اکیلے میں جان دینا ہوتا ہے, میں اس زمین پہ جان دوں گا اپنے جد امجد کی سیرت پہ چلتے ہوئے. جب بھی قوم مادہ پرستی میں گئی اور اس کی اصلاح کا کوئی چانس بننا ہوا, اس کے صالحین کو خون دینا پڑتا ہے, اس کے صالحین خون دیتے ہیں اور قربانی دینے میں دریغ نہیں کرتے. پھر لوگوں کے اوپر ایک اچھا اثر بڑھ جاتا ہے. سید الشہداء کی سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ہمیں اور آپ کو یہاں تک آنے کا موقع دیا ہوا ہے. آج ساتویں محرم ہے, اب بس چند دن باقی ہے, بس چند دن باقی. اور آج کے دن منسوب ہے اس عظیم الشان ہستی سے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کتنی عظیم الشان ہستی ہے کہ جس کی پیدائش, تربیت, جوانی, شہادت سب کا سب حسین کی خدمت میں. اپنے بچپن سے صرف ایک بات سیکھی ہے, یہ حسین ہے, یہ میرا امام. اللہ اکبر. رشتے میں بھائی ہے, رشتے میں بھائی ہے, لیکن کبھی بھائی نہیں کہتا ہے. کس سے سیکھا ہے؟ اپنی ماں سے سیکھا ہے, اپنی ماں سے سیکھا. بی بی ام البنین کا بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام. اور مولا ابو الفضل العباس, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا مقام ہے. دو باتیں عرض کروں گا مولا کی فضیلت کے اندر. مولا چھٹے امام کے سامنے گویا مولا ابو الفضل کی نسل سے کوئی لایا گیا اور وہ سامنے لایا گیا اور بتایا گیا کہ مولا ابو الفضل کی نسل سے ہے. تو مولا نے کہا کہ میرے چچا عباس کا بہت عجیب مقام ہے. مولا چھٹے امام نے فرمایا میرے چچا عباس کا بہت بڑا مقام ہے, فرشتے بھی ان کے مقام پہ رش کرتے ہیں, جنتی ان کے مقام پہ رش کرتے ہیں, جنتی ان کے مقام پہ رش کرتے ہیں. مولا ابو الفضل عباس. غیر مستند جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس فضیلت میں مستندات بہت ہیں. اور ایک بات جو بہت عجیب ہے, آپ نے بچپن سے سنے مصائب کے حصے میں, لیکن یہ بہت عجیب بات ہے اور مولا ابو الفضل کے بڑے مقام کے اوپر دلیل ہے. جب شب عاشور سید الشہداء نے مولا ابو الفضل عباس کو بلایا اور کہا کہ بھیا ان سے ایک رات کی مہلت لے کر, یہ بڑا معرکہ تھا, بہت بڑا معرکہ تھا. یعنی کسی کو شمشیر چلانی آتی ہو اور اس سے کہیں کہ نہ چلاؤ, اور کسی کے اندر عزت اتنی زیادہ ہو اور اس سے کہیں کہ جا کر عمر سعد سے مہلت لاؤ. بہت بڑا امتحان تھا, بہت بڑا امتحان تھا. سید الشہداء کو پتا تھا میں نے اپنے بھائی کو کس امتحان میں ڈال دیا. عیز و مستند میں ہے, مستند میں, میں ذمہ داری لے رہا ہوں, مستند میں ہے. سید الشہداء نے کہا اے میرے بھائی میری جان تجھ پہ قربان. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جملہ سید الشہداء نے فرمایا بے نفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان. اللہ کتنا بڑا مقام ہوگا مولا ابو الفضل عباس. اللہ اور مولا ابو الفضل وہ شیر خاندان علی، وہ پورے کربلا کے اندر جس کا صحیح طرح اور ساقیے ساقیے امام حسین کہلائے. آج بھی جاتے ہیں آپ مولا ابو الفضل کے ایک دروازے کے اوپر لکھا ہے ساقی اتشان الحسین، حسین کے پیاسوں کو پانی پلانے والا ساقی اتشان الحسین. بس ایک موقع آیا عاشور کے دن، مولا ابو الفضل عباس بچوں کی العطش العطش کو سنتے تھے اور بار بار سید الشہداء کے پاس آتے تھے اور گویا اشاروں میں کہتے تھے کہ مولا جانے کی اجازت، مولا جانے کی اجازت. سید الشہداء اپنے آپ کو دوسری طرف کر لیا کرتے تھے. بس ایک موقع آیا اور مولا ابو الفضل گویا تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے مولا میرے آقا اب بچوں کی علتش مزید برداشت نہیں ہوتی، اب جانے کی اجازت. بیان کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ ابو الفضل تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. ابو الفضل نے فرمایا مولا لشکر ختم ہو چکا، سب جا چکے، سب اپنی اپنی قربانیاں دے چکے ہیں، اب مجھے اپنی قربانیاں دینے کی اجازت فرمائیے. اب مجھے نہیں معلوم یہ کیا لمحہ ہوگا جب امام حسین سے ان کا ایسا ایک چاہنے والا بھائی اپنی قربانی کی اجازت مانگ رہا ہوگا. اور سید الشہداء نے بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا عجیب جملہ، کہ ابو الفضل تم جاتے ہو تو بچوں کے پانی کا کوئی بندوبست کرو. گویا مولا ابو الفضل کو ایک ہدف خلقت مل گیا، اب جو کچھ زندگی ہے وہ اس کام کے لیے ہے کہ پانی لے کر آنا ہے. اب مولا ابو الفضل کی زندگی گویا خلاصہ ہو گئی، اب میں زندہ ہوں تو پانی کے لیے زندہ ہوں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. بس عزیزو بیان کرتے ہیں اس طرح سے مولا ابو الفضل خیموں کے نزدیک آئے، تمام بیویوں سے رخصتی کی اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے بھی گویا الوداع کیا. اس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی نے ایک دفعہ مولا ابو الفضل کو جاتے دیکھا اور کہا بھیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ رسیاں بندھیں گی. فرمایا جب میں مدینہ سے چلی تھی تو 18 بھائیوں کے ساتھ تھی اور بابا نے کہا تھا کہ زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. اب تم جا رہے ہو اب پتہ چل رہا ہے کہ رسیاں بندھ جائیں گی. بس مولا ابو الفضل روانہ ہوئے. عزو میں کیسے ان مصائب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مصائب بڑے عجیب مصائب ہیں اور یہ معاملہ بہت عجیب معاملہ ہے. بعض عرفا نے مولا ابو الفضل کے نہر کی طرف بڑھنے کی کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں جو میں بالکل عرض نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا ابو الفضل سوائے خدا کے کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، خدائی میں اتنے غرق تھے اس وقت کہ کسی اور نے کوئی اور مثال میں بات کہی ہے. لیکن یہ بڑی عجب مارکہ تھا جو مولا ابو الفضل نے انجام دیا. بس یہ شیر خدا نہر القما کی طرف بڑھا ہے، نہر القما کی طرف. میں تھوڑا سا رک رک کے مصائب پڑھنے پہ مجبور ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اور اپنے جوان بچوں سے بھی یہ کہوں گا بیٹا اگر آنسو آ رہے ہیں نا تو روکنا نہیں، بس اتنا کرنا روکنا نہیں. آنسو نہیں آ رہے کوئی بات نہیں، سر جھکا کے اپنے آنکھیں میں ایسے ہی بند کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں نا مجھ سے اتنے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ مت رویا کریں ورنہ آپ کی آواز دب جاتی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں میں پڑھتا ہی رونے کے لیے ہوں، میں نہیں روؤں گا تو کیا فائدہ میرے پردے کا، مجھے رونا ہے یہاں پہ، مجھے کوئی اثاثہ چاہیے بی بی سیدہ کے سامنے جانے کے لیے، یہ میرا اثاثہ ہے. مولا ابو الفضل عباس چلے نہر القما کی سم، اب پورا دشمنوں کا لشکر جمع ہو گیا کہ کہیں عباس پانی نہ لے جائے اور کہیں یہ نہ ہو کہیں وہ نہ ہو، سارے دشمن جمع ہو گئے. ابو الفضل نے کیسا معرکہ کیا، کس طرح سے دشمنوں کو تتر بتر کیا اور کس طرح سے نہر القما کے اوپر پہنچ گئے. عجیب معرکہ تھا. اب نہر میں داخل ہو گئے اور عباس کی ذات ہے وفا کے اوپر, یہ وفا کے اوپر بنے ہیں, ان میں وفا کے سوا کچھ نہیں ہے. اب جب وہ پانی پر پہنچ گئے اور پانی پر پہنچنے کے بعد پانی کو چلو میں لیا تو بس ایک جملہ کہا, حسین کے بچے پیاسے اور عباس پیلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, حسین پیاسے, حسین کے بچے پیاسے اور عباس پانی پیلے, یہ نہیں ہو سکتا. بس اس چلو کو پانی کے اوپر دے مارا اور ایک وفا کا نیا باب رقم کر دیا, اور گویا زلجنہ کو لے کر مشکیزہ کو بھرتے ہوئے اس نہر القمہ سے واپسی کے سفر کی طرف گامزن ہوئے. اب مولا ابو الفضل نے چلنا شروع کیا, دشمن جو ایک طرف شکست دیکھ چکا تھا اب سب جمع ہو گئے کہ کہیں مشکیزہ خیموں تک نہ پہنچے. دشمن کا لشکر جمع ہو گیا, ایک ایک کر کے حملے کرنا شروع کر دیا. اور عزیزو بس میں مولا ابو الفضل کا شعر پڑھوں گا, واللہ ان قطعتم یمینی انی او حامی بدن دینی, خدا کی قسم اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ بھی دیا ہے میں اپنے امام کا دفاع کرتا رہوں گا. بس ایک عزیزو ایک اور موقع آیا, بایاں شانہ بھی قطع ہوا, اب مشکیزہ گویا دانتوں میں سنبھالی ہوئی ہے اور دشمن کو پتا ہے عباس کی زندگی مشکیزہ کے اندر ہوئی ہے. بس مشکیزہ پر چاروں طرف سے حملے ہونا شروع ہوئے. دنیا میں جب بھی کسی کی سم تیر بڑھتا ہے تو وہ کسی اور چیز کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچاتا ہے, عباس وہ تھے جو اپنے سینے کو ڈھال بنا کر مشکیزہ کو بچا رہے تھے. وجود مقدس پر, پسلیوں پر, ہر طرف تیر پیوست ہو چکے تھے. بس اسی دوران مشکیزہ پہ ایک تیر لگا اور پانی بہنا شروع ہو گیا. اب عباس کا مشن ناکام ہونے کی طرف جا رہا ہے, پانی بہنا شروع ہو گیا ہے, دونوں شانے قطع ہو چکے ہیں, اب لڑنے کا بھی کوئی مقام نہیں ہے. اب دو راستے تھے, یا تو عباس اپنے خیموں کو, اپنے گھوڑے کو, زلجنہ کو خیموں کی طرف لے کر جاتے. مولا ابو الفضل نے یہ نہیں کیا, شانوں کے نہ ہونے کے باوجود مشکیزہ کو لے کر دوبارہ نہر کی طرف جانے کی کوشش کی. دوبارہ نہر کی طرف جانے کی کوشش کی. عزیزو بس ایک موقع آیا, مسلسل تیروں کی بارش ہوئی, مولا ابو الفضل کا سینہ تیروں سے بھر گیا. اور ایک موقع آیا جب علم ابو الفضل لڑکھڑانا شروع ہوا. علم لڑکھڑانا شروع ہوا. عزیزو ایک طرف ابو الفضل کا علم لڑکھڑا رہا تھا اور دوسری طرف امام حسین فرماتے ہیں الان انکسر ظہری, اب میری قبر ٹوٹی ہے. ابو الفضل زمین پر آئے. عزیزو بہت ٹائم ہو گیا لیکن میں یہ جملہ ضرور عرض کروں گا, ایک مولا کے مصائب پڑھنے والا ایک ایک روایت نکالتا تھا, مولا ابو الفضل کے مصائب پورے پورے پڑھتا تھا. اور ایک موقع کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارے مصائب پڑھ لیے ہیں, اس کے دوست کے پاس ایک پیغام آتا ہے گویا بی بی سیدہ کی طرف سے, فلانی سے جا کر کہو میرے بیٹے کے مصائب پورے پورے پڑھا کرے. اب وہ حیران ہے کہ میں نے مصائب سارے پورے پڑھ لیے ہیں, اب کچھ چھوڑا نہیں ہے, اب یہ کون سا مقام ہے جو نہیں فرمایا, میں نے عرض نہیں کیا. گویا بی بی ہدایت دیتی ہیں اور فرماتی ہیں میرے بیٹے کے چاہنے والوں کو بتاؤ اگر کوئی گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو بازوؤں کا سہارا لیتا ہے, میرے عباس کے بازو نہیں تھے, سینے میں تیر لگے ہوئے تھے. یہ باب حسین کا بھائی ہے, جس طرح حسین نہ زمین پر تھے نہ زین پر تھے, ابو الفضل نہ زمین پر ہے نہ زین پر.